بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گرد و پیش کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ اس کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستان پیش کیا جائے گا۔ بزم دوستان کے بعد سنیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام منارہ نور۔ جبکہ آئیے فارسی سیکھیں، ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائے پروگرام گرد و پیش۔ سامع، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔ عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ کے دوران علاقوں پر امریکہ کے جنگی طیاروں کی بمباری، اسکول اور ہسپتال زد میں۔ افغانستان کے مسئلے پر سلامتی کونسل میں بحث، پاکستان کو شریک نہ کرنے پر اسلام آباد کا احتجاج۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے گھروں پر تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں کے چھاپے۔ اور ٹوکیو اولمپک کے آخری دن میراتھن دوڑ کے مقابلے میں کینیا کو طلائی تمغہ، ٹوکیو اولمپک کا اختتام۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ نے افغانستان کے صوبے ہلمند میں ایک اسکول اور ہسپتال پر بمباری کی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبے ہلمند کے صدر مقام لشکر گاہ پر غیر ملکی اور افغان فوج کے ہوائی حملوں میں محمد نواز خان نامی اسکول نشانہ بنا ہے۔ حکومت افغانستان نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دوسری جانب طالبان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ شب سفیان نامی ہسپتال پر بمباری کی ہے، جس میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ بیان میں امریکی بمباری میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تازہ اقدامات سے امریکہ کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف شہروں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ طالبان نے صوبہ قندوز کے مرکزی شہر پر حملہ کر کے 16 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان کے حملے کے پیش نظر بڑی تعداد میں عام شہری قندوز سے فرار ہو رہے ہیں، اور شہر قندوز پر طالبان نے مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے معاملے پر بحث میں شرکت کی اجازت نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق ہنگامی اجلاس میں پاکستان کو شرکت کی اجازت نہ دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ بیان میں سلامتی کونسل کے صدر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرنے اور افغان امن عمل سے متعلق اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا موقع فراہم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر ہے اور مذکورہ ہنگامی اجلاس افغان حکومت کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ بیان میں ایک بار پھر پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اس ملک میں پائیدار امن اور سلامتی کے لیے مذاکرات ہی سیاسی حل کا واحد راستہ ہے۔ بیان میں حکومت افغانستان کو پاکستان کے ساتھ بمبانی مذاکرات کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب نے پاکستان پر طالبان کی جنگی مشینری کو حمایت فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے مستقل مندوب غلام اسحاق زئی نے اپنے ملک کے شہروں اور صوبوں پر قبضے کی غرض سے لشکر طیبہ جیسے گروہوں اور طالبان کی مشترکہ کارروائیوں کی بابت خبردار کیا۔ افغانستان کے مستقل مندوب نے اپنے ملک میں جاری جھڑپوں کو خطے کے ملکوں کے لیے بھی خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام اور حکومت کے خلاف جنگ میں 20 عالمی دہشت گرد تنظیموں کے 10,000 جنگجو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ طالبان پاکستان میں اپنے محفوظ ٹھکانوں اور اس کی حمایت کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے افغان مندوب کے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں این آئی اے نے جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یونائیٹڈ نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ادارے کے اہلکاروں نے اتوار کو جموں کشمیر کے کم از کم ایک درجن اضلاع میں تقریباً 40 مقامات پر جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق این آئی اے کے ٹیموں نے اتوار کی صبح جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ہمراہ مختلف اضلاع میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے جن اضلاع میں مارے گئے ہیں ان میں سری نگر، بڈگام، گندربل، بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، کشتواڑ اور راجوڑی جیسے اضلاع بھی شامل ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے 2019 میں جماعت اسلامی جموں کشمیر پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ جماعت اسلامی پر پابندی عائد کرنے پر وادی کشمیر کی تقریباً سبھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے مخالفت کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی تھی۔ جماعت اسلامی نے مرکزی حکومت کے اس اقدام کے خلاف عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ بحرہ عمان میں ایک اسرائیلی بحری جہاز پر کیے جانے والے مشکوک حملے کے حوالے سے صہیونی حکومت کے شور شرابے کے درمیان ایران کے خلاف مغرب کے کثیر جہتی ڈرامے کا نیا سین سامنے آیا ہے جسے تہران نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی۔
بحیرہ عمان میں ایک اسرائیلی بحری جہاز پر کیے جانے والے مشکوک حملے کے حوالے سے صہیونی حکومت کے شور شرابے کے درمیان ایران کے خلاف مغرب کے کثیر جہتی ڈرامے کا نیا سین سامنے آیا ہے جسے تہران نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے G7 کے رکن ملکوں کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد پلاٹ پر بنائے جانے والے اس ڈرامے کا مقصد اسرائیل کی ایما پر خطے کی سیاسی فضا کو مقدر بنانا ہے۔ گروپ 7 کے وزراء خارجہ نے کسی قسم کے ٹھوس ثبوت و شواہد پیش کیے بغیر ایران پر اسرائیلی تیل بردار جہاز پر ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں نے اس حادثے سے متعلق بعض جعلی اطلاعات بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی تاکہ ایران کی مذمت کی جا سکے، لیکن ناکام رہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل پچھلے 7 عشروں سے امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کے سائے میں اس خطے میں بدامنی، عدم استحکام اور خطرات کی اہم وجہ بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خطے میں بدامنی پھیلانے والے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اصل بات جس نے صہیونی حکومت کی پریشانیوں کو دو چندان اضافہ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی اب پوری طرح سے بند گلی میں پہنچ گئی ہے۔ در حقیقت امریکہ کے سامنے ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پابندیوں اور ایٹمی مذاکرات کے جلے ہوئے پتوں کے ساتھ ایران پر اپنے ناجائز مطالبات مسلط کر سکے۔ بنابراین اگر اسرائیل اس وہم و گمان میں مبتلا ہے کہ وہ اس قسم کی فرسودہ ڈرامے بازی کے ذریعے ماضی کی طرح اپنے زام میں سنہری دور میں واپس لوٹ سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ نور نیوز نامی ویب سائٹ نے اپنے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف فوجی اقدام کی طاقت اور جرت نہیں رکھتا، کیونکہ ایسا کوئی بھی جنون آمیز اقدام خود اس کے خلاف ہماگیر جنگ کا آغاز اور کم ترین مدت میں اسرائیل کے پورے بنیادی ڈھانچے اور فوجی و اقتصادی تنصیبات کی نابودی کا راستہ ہموار کر دے گا۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم کے ساتھ ملاقات میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کے بیان میں اسی نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور جنرل سلامی نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اسرائیل کی نابودی کے لیے حالات پوری طرح سازگار ہیں، صرف اس کی جانب سے کسی غلطی کے ارتکاب کی دیر ہے۔ ان کے اس بیان نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے وسیع ساحلوں کا مالک ہونے کے ناطے اس علاقے کے امن و استحکام، جہاز رانی کی آزادی، خطے کی سلامتی کو ناقابل انکار اصول تصور کرتا ہے۔ ایران جارح قوتوں کو خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کسی بھی مہم جوئی اور بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔
ہیروشیما پر ایٹمی بمباری امریکہ کی حقیقی ماہیت کی آئینہ دار اور انسانیت کے خلاف امریکہ کے عظیم جرم کی یاد دلاتی ہے۔ یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہی۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ہیروشیما پر ایٹمی حملے کو عالم انسانیت کے خلاف امریکہ کے عظیم ترین جرم سے تعبیر کیا ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ہیروشیما ایٹمی حملے کی 76ویں برسی کے موقع پر ہفتے کی شب اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہیروشیما کا المیہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ امریکہ اپنی ناجائز مفادات کے حصول کے لیے کوئی بھی غیر معقول قدم اٹھا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے 76 سال قبل انسانی تاریخ میں پہلی بار ایٹم بم کا استعمال کیا اور یکے بعد دیگرے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کو خاک میں ملا دیا۔ امریکہ کے اس غیر انسانی اور شرمناک اقدام کے نتیجے میں ان دونوں شہروں کے 210,000 افراد خاک و خون میں غلطہ ہو گئے، اور ان دونوں شہروں کے لوگ آج بھی تابکاری اثرات سے متاثر ہو کے بے شمار مشکلات سے روبرو ہیں۔ ایران کی ہلال احمر کی جانب سے منگائی جانے والے کرونا ویکسین کی 12ویں کھیپ تہران پہنچ گئی ہے۔ ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ محمد حسن قوسیان مقدم نے بتایا کہ کرونا ویکسین کی 12ویں کھیپ پہنچنے کے بعد تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر وزارت صحت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 12ویں کھیپ 11,10,000 ڈوز پر مشتمل ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے اسلامی جمہوری ایران کو استقامتی گروہوں کا بھروسہ مند اور قابل اعتماد سہارا قرار دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیادہ نخالہ نے المیادین ٹی وی سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فلسطینی قوم کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی مدد و حمایت دفاعی و مالی امور تک محدود نہیں ہے، کہا کہ ایران استقامتی گروہوں کے رہنماؤں کی حمایت کرتا ہے اور ان کے لیے احترام کا قائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی گروہوں کے رہنماؤں کی حیثیت سے ان کا پیغام یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران استقامتی گروہوں کا بھروسہ مند اور قابل اعتماد سہارا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ 33 روزہ جنگ نے صہیونی حکومت پر وحشت طاری کر کے لبنان کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک نشری خطاب میں 2006 کی 33 روزہ جنگ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ 33 روزہ جنگ کی سالگرہ کی مناسبت پر اپنے اس اہم خطاب میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ جنگ اس بات کا سبب بنی کہ صہیونی حکومت کے خلاف اور بھی کئی جنگیں وقوع پذیر ہوں، جس کی آخری مثال سیف القدس سے معروف حالیہ جنگ تھی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اس جنگ کا ایک اہم ترین نتیجہ لبنان کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت کی صورت میں سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے نتائج سے لاحق خوف اس بات کا سبب بنا کہ صہیونی دشمن لبنان پر جارحیت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ امریکہ کی سرکردگی میں داعش مخالف نام نہاد اتحاد نے اپنے کچھ فوجیوں کو عراق سے کویت منتقل کر دیا ہے۔ امریکہ کی سرکردگی میں داعش مخالف نام نہاد اتحاد نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ فوجی مشن ختم ہونے پر دو طیاروں کے ذریعے داعش مخالف نام نہاد اتحاد کے ایک فوجی یونٹ کو عراق سے کویت منتقل کر دیا گیا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی قیادت میں بننے والے اس نام نہاد اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق میں داعش مخالف اتحاد کے فوجیوں کی تعداد میں کمی کیے جانے کی صورت کے پیش نظر اور ان فوجیوں کا مشن پورا کرنے پر انہیں کویت منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ فوجی آپریشن کے وقت میدان عمل میں موجود فوجیوں کی مدد و حمایت کے لیے اور فضائی کارروائی اور اپنے فوجیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے دوبارہ ایکشن میں آئیں گے۔ حال ہی میں عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں رواں عیسوی سال کے 31 دسمبر تک عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ٹوکیو اولمپک کے آخری دن اور آخری مرحلے میں کینیا کے ایتھلیٹ نے میراتھن دوڑ کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ ٹوکیو سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اتوار کی صبح ٹوکیو اولمپک کے آخری لمحات میں ایتھلیٹ کے مقابلے میں بھی اختتام پذیر ہو گئے اور مردوں کی میراتھن مقابلوں میں کینیا کے ایتھلیٹ نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ میراتھن کے مقابلے میں ہالینڈ نے چاندی اور بیلجیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ٹوکیو اولمپک میں امریکہ نے سب سے زیادہ 113، چین نے 88 تمغے جیت کر پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ جاپان تیسرے نمبر پر رہا۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران نے 3 سونے اور 2 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیت کر 27 پوزیشن حاصل کی۔ ایران کی طرف سے جواد فروخی، محمد رضا گرائی اور سجاد گنجزادے نے بالترتیب ایئر پسٹل شوٹنگ، گریکو رومن کشتی اور کراٹے میں سونے کے تمغے حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع ریڈیو تہران سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب ہمارا انٹرویو کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر عباس نقوی تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں، ہم انہیں خیر مقدم کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازی۔
جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکی صدر نے افغانستان میں طالبان کے ٹھکانے پر ہوائی حملوں کا حکم دیا ہے، اس حکم کے پیچھے کیا اہداف ہیں اور کیا افغانستان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے؟
ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کے عنوان سے یہ خبر، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ لائن کے عنوان سے دنیا کے مختلف میڈیاز میں چل رہی ہیں، یوں تو اس سے انکار نہیں ہے کہ امریکہ اس طرح کے حملے پہلے بھی افغانستان میں کرتا رہا ہے، اور مختلف اس کی کاروائیاں وہ عام شہریوں پہ بھی رہی ہیں اور ملیٹنٹ کے خلاف بھی رہی ہیں، لیکن ان حالات میں جب کہ طالبان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس طالبان کی پیش قدمی میں خود امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اور امریکہ نے ہی ان کے لیے ایک زمین ہموار کی جس کی وجہ سے وہ اس وقت افغانستان کے اندر ایک بڑی قوت بن کے سامنے آ رہے ہیں. اس لحاظ سے اس خبر کو اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ ایک امریکہ خود ہی طالبان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے, خود ہی معاہدے کرتا ہے, خود ہی چاہے دوحہ کے اندر یا دوسرے علاقوں کے اندر اس نے مذاکرات کیے اور ہر بڑے مذاکرات میں امریکہ بھی شریک رہا, یہاں تک کہ 5,000 سے زائد جو جنگجو طالبان کے اشرف غنی حکومت نے رہا کیے ہیں وہ امریکہ کی کوششوں سے ہوئے. اشرف غنی آخر تک, اشرف غنی اور ان کی حکومت اس پہ اصرار کر رہے تھے کہ یہ جنگجو ہیں اور یہ معاشرے کے اندر یا افغان سوسائٹی کے اندر جا کے دوبارہ جنگ و جدل کو فروغ دیں گے, ان کی رہائی ممکن نہ بنائی جائے. لیکن چونکہ امریکہ نے طالبان سے کچھ معاہدے کیے تھے, ان معاہدوں کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ وہ افغان جیلوں میں موجود طالبان جنگجوؤں کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کرے گا, اور امریکہ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 5,000 جنگجو اس نے اس انداز سے جیلوں سے رہا کروائے, معاہدہ کر کے طالبان کو افغانستان کے اندر ایک ایسی فضا اور ماحول دے دیا کہ اب وہ بڑی آسانی سے مختلف علاقوں کو روز بروز خبر آ رہی ہے, آج فلاں علاقے کو فتح کر لیا, آج فلاں علاقے پہ قبضہ ہو گیا. تو ان حالات میں امریکہ کا دوبارہ اس انداز سے واپس آنا اور امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ہوائی حملے کا اور خاص کر B-52 اور EC-130 طیاروں کے حملوں کی اجازت دینا یا حکم دینا, یہ خود ایک افغانستان کے اس بحران کے اندر ایک نیا مرحلہ ہے. اور اس نئے مرحلے میں آیا امریکہ دوبارہ واپس آنا چاہ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی اشارہ کیا کہ کیا کوئی پالیسی میں کوئی شفٹ آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, کہ چونکہ امریکہ نے طالبان سے تو معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے, یہ معاہدے کی باقاعدہ شک تھی اور طالبان نے اس پہ گزشتہ کافی عرصے سے پوری طریقے سے عمل کیا ہے اور امریکہ نے بھی جواب میں ایسے ہی کیا ہے. لیکن اب جو ہے وہ جب سے ہلمند کے اندر جو ہے ہرات اور لشکر گاہ اور ان علاقوں پہ طالبان کے حملے بڑھے ہیں, ان میں شدت آئی ہے, اور اسی طرح خود امریکہ کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھی ہیں اور بعض اخباری ذرائع کے مطابق خود کانگریس کی طرف سے بھی جو بائیڈن پہ دباؤ ہے کہ اس وقت درست ہے کہ آپ اپنا پورا فوجی انخلا ستمبر تک جو ہے اس کو مکمل کریں گے, لیکن افغانستان کو کس حالت میں چھوڑ کے آنے کا جو ہے وہ منصوبہ ہے. تو اس لحاظ سے جو تجزیہ نگاروں کی رائے ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی فورسز تو افغانستان سے نکل رہی ہیں لیکن امریکہ نہیں نکلے گا, امریکہ کے بہت سارے وہاں پہ مفادات ہیں اور وہ نہ چائنا کو ایسا فری ماحول دینا چاہ رہا ہے کہ چائنا جو کچھ کرتا پھرے وہاں پہ, نہ رشیا کے لیے اس کی امریکہ کوئی ایسا کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہے کہ رشیا کو موقع ملے اور وہ کھل کے کھیلیں. اس طرح ایران کے عنوان سے بھی افغانستان چونکہ ہمسایہ ملک ہے اور اس کے وہاں پہ امریکہ کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ایران پہ بھی ایک دباؤ رہتا ہے, تو ہمسایہ ممالک کے عنوان سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے لیے جو اس کے مفادات ہیں اس کی روشنی میں امریکہ کو اس انداز سے بغیر کسی بی پلان کے جو ہے وہ وہاں سے خارج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو یہ نیا حکم جو بائیڈن کی طرف سے جاری ہوا اس سے کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں, چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ طالبان کا راستہ روکنے کے لیے اگر واحد راستہ ہے تو وہ ہوائی حملے ہیں, چونکہ زمینی حملوں کے عنوان سے جو افغانستان کی فورسز ہیں وہ ابھی تک کی جو خبریں ملی ہیں کہ وہ زیادہ دیر مقاومت اور استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتی, یا وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا خود بعض تو ملکوں کی سرحدوں کو پار کر کے دوسرے ممالک میں پناہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں, یا خود افغانستان کے جو اس جو موجودہ صورتحال ہے وہ خود طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ باقاعدہ مل جاتے ہیں, یعنی اس طرح کی دو تین طرح کے واقعات سامنے ہیں. البتہ اس میں یہ بھی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ مختلف وار لارڈز ہیں اور مختلف ان وار لارڈز کے پاس اپنی اپنی فورسز ہیں, وہ فورسز کتنی لڑ سکتی ہیں طالبان کے ساتھ وہ ایک موضوع ہے, کہ مثلاً اگر ہرات کی بات کی جائے تو ہرات کے اندر اسماعیل خان جو ہے وہ ایک بڑا کمانڈر تھا, اس نے زیادہ مقابلہ کیا ہے. اگر آپ شمالی اتحاد کی طرف چلے جائیں تو وہاں کے جو مقامی جو وار لارڈز تھے انہوں نے بھی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اس میں بات بڑی قطعیت کے ساتھ یہ قاطعیت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر طالبان کو روکا جا سکتا ہے تو وہ ہوائی حملوں کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے, اور وہ یہ طریقہ جو ہے وہ اب امریکہ اپنا رہے. اب امریکہ اور طالبان کے درمیان اس میں اختلافات بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے, چونکہ پہلے معاہدہ یہ تھا کہ امریکہ طالبان کو کچھ نہیں کہے گا اور طالبان امریکہ کو کچھ نہیں کہیں گے. اب اگر امریکہ کی طرف سے طالبان پہ ہوائی حملہ ہوتا ہے تو آیا جو اس وقت انخلا ہو رہا ہے اس انخلا کے دوران طالبان بھی ان پہ حملہ کریں گے یا نہیں؟ البتہ 90% 95% جو ہے وہ انخلا مکمل ہو چکا ہے, بڑی محدود تعداد جو ہے اس وقت امریکن فورسز کی افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے, لیکن پھر بھی جتنے افراد موجود ہیں یا جو آئندہ کا ان کا پلان ہے اس میں جو ہے وہ طالبان امریکہ کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جو مقامی یا جو افغان امور پہ جن کی گہری نظر ہے ان کے مطابق تو یہ ہے کہ امریکہ ایک فتنہ چھوڑ کے ایک کرائسس میں مبتلا کر کے افغانستان کو پھر نکلنا چاہ رہا ہے, اور اس کرائسس میں مزید اضافے کے لیے شاید یہ ہوائی حملہ بھی مؤثر ثابت ہو تاکہ اس کا بھی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کہیں یا اس کی وجوہات جو ہیں وہ ممکن اشرف غنی حکومت پہ ڈال دی جائیں کہ اشرف غنی حکومت کے اصرار پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے, جس سے مزید دشمنیاں بڑھیں اور مزید قتل و غارت میں اضافہ ہو. لیکن عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس کی طرف سے بھی دباؤ ہے جو بائیڈن پہ, اشرف غنی کی طرف سے بھی دباؤ ہے, اور وہ اتحادی کے جو علاقے میں امریکہ سے توقعات رکھتے ہیں ان کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ امریکہ کو اس طرح اس تیزی اور جسے کہتے ہیں بغیر پلاننگ کے اتنے جلدی انخلا مکمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو وہاں پہ رہنا چاہیے, چونکہ اگر امریکہ رہے گا تو وہاں پہ امن و سکون رہے گا, امریکہ کے نکلنے سے مزید تباہی آئے گی, مزید بربادی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ تو یہی چاہتا ہے کہ افغانستان مزید تباہ و برباد ہو, اور اس لیے وہ انخلا بھی کرے گا اور دوسری حرکتیں بھی ساتھ ساتھ انجام دیتا رہے گا.
جی ڈاکٹر صاحب, اس تفصیلی جواب کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سامعین, آپ نے ہمارا انٹرویو کا سیگمنٹ بھی سماعت فرمایا, اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, حبیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا بڑے کرم کے ہیں پیر بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 مرداد، 28 ذی الحجہ اور 8 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ اگست 333 ہجری قمری کو شمالی مصر میں بحر روم کے ساحل پر اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسکندر اعظم کا اقتدار پورے عروج پر تھا۔ اسکندر اعظم نے جس علاقے کو بھی فتح کیا وہاں اپنی یادگار قائم کی۔ اسکندریہ پورٹ اس کا ایک نمونہ ہے جو سرزمین مصر پر بنائی گئی ہے۔ اٹھائیس ذی الحجہ 63 ہجری قمری کو واقع کربلا کے 2 سال بعد واقع حرہ رونما ہوا۔ مدینہ منورہ کے باشندوں نے، جو یزید پلید کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، بغاوت کر کے والی مدینہ مروان کو شہر سے نکال دیا۔ جب یزید کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے ایک صفاق اور جابر و عامر شخص مسلم بن عقبہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے بھیجا، جس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر رسول کا تقدس پامال کیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے بھیانک حادثات میں سے ایک ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس دوران 10,000 بے گناہ مسلمان قتل کیے گئے۔ واضح رہے کہ یزید نے 3.5 سال تک حکومت کی اور اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اسلامی اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ چنانچہ اس نے اپنے اقتدار کے پہلے سال کربلا کے میدان میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال مدینہ النبی کی حرمت کو پامال کر کے اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگی کیے۔ اگلے اور تیسرے سال اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ خدا کی حرمت کو پامال کیا۔ ذی الحجہ 1289 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مشہور اور معروف دانشور حکیم ملا ہادی سبزواری نے وفات پائی۔ علامہ ہادی سبزواری 1212 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ زہد و تقویٰ اور تزکیہ نفس میں بسر کیا۔ ملا ہادی سبزواری کی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر فلسفی تھے۔ فقہ، اصول فقہ، تفسیر، منطق، ریاضیات اور ادبیات کے ساتھ ساتھ علم طب میں بھی وہ ید طولا رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں شعر و شاعری میں بھی انہوں نے ایک پورا دیوان چھوڑا ہے۔ اگست 1982 عیسوی کو امریکہ، لبنان اور پی ایل او یعنی تنظیم آزادی فلسطین کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے لبنان کے دارالحکومت بیروت سے پی ایل او کے مجاہدین کو نکلنا پڑا۔ یہ معاہدہ جون 1982 میں بیروت پر صہیونی فوج کے بڑے حملے کے بعد ہوا۔ صہیونی فوج نے اس حملے میں جدید ترین ہتھیار استعمال کیے تھے، لیکن اس کے باوجود فلسطینی اور لبنانی جانبازوں نے اس کے مقابل 80 دنوں تک مزاحمت کی۔ آخر کار پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات نے بیروت سے 12,000 جوانوں کو نکالنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان جوانوں کو 8 عرب ملکوں میں منتقل کیا گیا۔ لبنان سے پی ایل او کے جوانوں کے جانے سے اگرچہ پی ایل او کو شدید نقصان پہنچا اور صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کرنے کا موقع فراہم ہوا، لیکن اس کے بعد حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کے دانت کھٹے کر دیے اور غاصب صہیونی فوج کو جنوبی لبنان سے بھاگنا پڑا۔ سترہ مرداد 1371 ہجری شمسی کو عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں عالم اسلام کے بلند پایا فقیہ اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم موسوی خوئی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایران کے شمال مغربی شہر خوئی میں پیدا ہوئے اور جوانی میں ہی اپنے والد کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے نجف اشرف تشریف لے گئے، نیز درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک نجف کی عظیم دینی درسگاہ میں فقہ و اصول کے کئی دورے تعلیم دیے اور اپنے درس خاری سے علماء و طلباء کی کئی نسلیں تیار کیں۔ اگست 1998 عیسوی کو افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران طالبان گروہ نے افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف پر قبضہ کر کے اس شہر میں واقع اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود 8 ایرانی سفارتکاروں اور ایک نیوز رپورٹر کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ افغان شہریوں اور ایرانی سفارتکاروں کے قتل عام کے خلاف عالمی رائے عامہ نے سخت رد عمل دکھایا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان کے اس اقدام کی شدید مذمت کی۔ طالبان گروہ سن 1994 عیسوی میں امریکہ اور پاکستان کی حمایت سے وجود میں آیا، تاہم امریکہ نے 2001 میں القاعدہ کی حمایت کے بہانے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت کو گرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانی سفارتکاروں کے قتل کے احکامات کرنل امام نے جاری کیے تھے، جو خود بھی بعد میں طالبان کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل اپنا پسندیدہ پروگرام بس میں دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور میں ناہید انوری، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جاری و ساری رہے گا۔
جی ہاں سامعین، آج ہمارے درمیان محترمہ انوری صاحبہ آپ کے خطوط کے پڑھیں گی اور اس کے جوابات ہم طہٰ شمیم دیں گے۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین جہاں کے میں ہوں گے صحت و سلامتی سے ہوں گے اور اپنی صحت کا بھی پورا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بہرحال زیادہ تر حسین تقوی صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور خطوط جو پڑھتی ہیں وہ مریم زہرا، مگر آج اتفاق سے محترمہ انوری صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور وہ آج خطوط پڑھیں گے، ان کے جوابات میں دوں گا۔ بہرحال ایک اچھی دعا سے آپ نے خطوط کا اور بزم دوستاں کا آغاز کیا ہے،
یہ
بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے سامعین جو زندگیوں میں اپنی ترقی و پیش رفت کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہے، وہ ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہیں اور ہمیشہ اپنی کامیابی کے راستے پر چلتے رہیں اور ہمیشہ کامیابیاں ان کے قدم چومتی
رہیں۔
یقیناً ہمارے سامعین کو علم ہوگا کہ اس وقت جو حالات واقعاً کورونا کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے مسائل و مشکلات پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں، اور ایسے میں جو ہے سادی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود اگر ہم ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف لگائیں اور اس سے لو لگائیں تو یقیناً ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیماری ہو، چاہے اقتصادی مسائل و مشکلات ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود پہ اکتفا نہ کریں بلکہ خدا پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ ساری مشکلات آسان ہوں گی۔ تو میرے خیال میں محترمہ انوری صاحبہ، میرے خیال میں اب سامعین کے خطوط پڑھنا چاہیے، اور دیکھیں کس سامعین نے ہمیں خط لکھا ہے۔
جی ہاں، ہم سامعین کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے ہیں، اور طہٰ یہاں پر پروگرام میں سامعین کے خطوط و پیغامات کو شامل کرتے ہوئے ہم پہلا خط جو یہاں پر شامل کر رہے ہیں، ارسال کیا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے علی حسین بنگش صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، لیکن خط وغیرہ لکھنے یا آڈیو پیغام دینے میں ہمیشہ کچا رہا ہوں، لیکن اس مرتبہ اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے ایک چند سطر تحریر کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، پروگرام بزم دوستاں میں اسے ضرور شامل کیجیے گا۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگرام تو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جن کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے پروگرام اپنے سامعین کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے پروگرام اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید اور اسی طرح کے سماجی اور مذہبی پروگرام بہت پسند ہیں۔ اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستہ بھی مجھے قدیم الایام سے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی آواز خاص طور پر شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات اور صبح کی نشریات میں کچھ شور ہوتا ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام۔ جی تہا،
جی ہاں، یہ پارا چنار سے حسن علی بنگر صاحب ہمارے بہت ہی قدیمی سامع ہیں اور ہمیشہ ہمارا پروگرام سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ خط لکھنے یا آڈیو پیغام دینے وغیرہ میں زیادہ تسولی سے کام لیتے ہیں۔
جی ہاں،
تو بہرحال اس کی وجہ شاید ان کی مصروفیات ہوں گی، ورنہ اکثر سامع ہمارے ایسے ہی ہیں جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں تو ہمیں خطوط کے ذریعے سے یاد بھی کرتے ہیں اور اپنے جو مفید آ رہا ہے اور تعمیری آ رہا ہے ان سے ہمیں نوازتے بھی رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے،
ان کے ذرا نوازی ہے۔
جی ہاں بالکل، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم جو بھی پروگرام ترتیب دیتے ہیں وہ اپنے سامعین کے لیے ہی ترتیب دیتے ہیں۔
بالکل،
اور یہ ساری ہماری زحمتیں جو ہیں وہ انہی سامع کے لیے ہیں۔ اگر سامع ہمارے پروگرام نہ سنیں، اپنے خیالات کا اظہار نہ کریں، تو یقیناً پھر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ہم پروگرام تو نشر کر رہے ہیں مگر ہمارے سامعین جو ہے وہ ہمارے پروگرام گویا نہیں سن رہے ہیں اور اس پر اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سامعین جب پروگرام سنیں تو یقیناً اس حوالے سے اپنے خیالات کا بھی ضرور اظہار کریں تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں اور بعض پروگراموں کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، جیسے اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید وغیرہ۔ تو یقیناً ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اچھے سے اچھے پروگرام نشر کریں تاکہ آپ سامعین کے لیے وہ تمام پروگرام مفید واقع ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ خصوصی پروگرام، تو یقیناً خصوصی پروگرام کے لیے خصوصی محنت بھی کی جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے ہم پروگرام کو تیار کرتے ہیں تاکہ آپ سامعین کے لیے وہ دن جو خصوصی ہے وہ اس دن خصوصی پروگرام کے ذریعے سے مفید واقع ہو جائے۔ بہرحال ہماری کوششیں ہر طرح سے جاری و ساری ہیں اور ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ آپ سامعین زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگراموں سے استفادہ کریں اور یہ پروگرام ہمارے آپ جو ہیں وہ آپ کے لیے مفید واقع ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پروگرام تو نشر کریں مگر آپ سامعین اس سے راضی نہ ہوں، خدا نخواستہ اگر کہیں ایسا ہوگا تو یقیناً ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہوگا اور خود آپ لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ لہذا کوشش جو ہماری جاری ہے اور اس سلسلے میں آپ ہمارے پروگرام سن کر ہمیں یقیناً اپنی مفید آرا سے نوازتے رہیں، ہماری سب سے بڑی آرزو یہی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت و سلامتی سے رہیں۔ آپ نے بہت دور سے ہمیں یاد کیا ہے پارا چنار سے، یقیناً ہمارے تمام سامع جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں تو یقیناً ان میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس بات کا احساس کہ وہ ریڈیو تہران کا پروگرام سن رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ بہت سے سامع ایسے ہیں جو ریڈیو تو سنتے ہیں مگر ان کو جو ہے مفید باتیں وہاں سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور یہ چیز ریڈیو تہران میں الحمدللہ ہے کہ یہاں سے جو بھی پروگرام سامع کے لیے نشر ہوتا ہے وہ ان کے لیے مفید واقع ہوتا ہے، اور سامع کے خطوط سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام الحمدللہ تمام سامع کے لیے مفید واقع ہو رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے جیسا لکھا ہے کہ کچھ نشریات کے حوالے سے کہ صاف سنائی نہیں دیتی ہے، بہرحال یہ مسئلہ ریڈیو میں جو ہے وہ نشیب و فراز جو ہے وہ آواز کو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ جو ہے بہرحال کچھ فنی خرابیاں ہوتی ہیں اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ تمام پروگرام جو ہمارے صاف سامعین کو سنائے دیں۔ البتہ بہت سے ہمارے سامع ایسے بھی ہیں جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں وہ گویا ایف ایم کی طرح سے گویا وہاں پہ آواز ان کو پہنچ رہی ہے، تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہماری آواز بہت صاف پہنچ رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ان بھائی تک بھی جو ہے وہ آواز صاف پہنچے گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہمیں خط لکھتے رہیں گے اور اپنے مفید آرا سے ہمیں اسی طرح نوازتے رہیں گے۔ جی محترمہ انوری صاحب، دیکھیں اگلا خط کس سامع کا ہے۔
جی ہاں، یہ تھا جواب جو ہمارے طہٰ شمیم صاحب نے کہا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہاں پہ ایک اور خط ہے طہٰ صاحب، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے۔ آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں، مختصر و مفید یہ ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز کبھی نہایت صاف اور کبھی شور کے ساتھ قابل سماعت رہتی ہے۔ اس بات کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اب پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں۔ ویسے میں تمام پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار نشریات سن بھی نہیں پاتا۔ ہمارے شہر میں میرے کچھ دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کے پرانے سامعین ہیں، اور بدین شہر اور اس کے مضافات میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بھی بہت قلت ہے، جس نے زندگی سخت کر دی ہے۔ ہمارے علاقے کے مسائل پر بھی روشنی ڈالیں۔ ویسے آپ کے سارے پروگرام کا معیار بہت بلند ہے، خبریں ہوں یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے۔ میرے خط کا پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ آصف خواجہ بدین پاکستان سے۔ جی ہاں، دیکھتے ہیں اور اس کا جواب سنتے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ سے۔
جی ہاں، آصف خواجہ صاحب نے ہمیں بدین سندھ پاکستان سے یاد کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے خط میں یہ بات کہی کہ بہرحال یہ آواز کے جو نشب و فراز ہے، جو کبھی سنائی دیتی کبھی نہیں سنائی دیتی، یہ مسئلہ جو ہے بہرحال تمام سامع کے لیے پیش آتا ہے، اور اس کا ہمیں افسوس بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے سامع جو ہے وہ ہمارے پروگرام نہیں سن پاتے۔ لیکن بہرحال جب بھی فنی خرابی ہوتی ہے اس طرح کی، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس خرابی کو دور کریں، مگر اس کے باوجود بھی اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سامع تک ہماری آواز صاف نہیں پہنچتی، تو یقینا ہمیں بہت اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے فنی عملے تک آپ کی بات پہنچا دیں، اور یہ بتائیں کہ مثلا ہمارے پروگرام جو ہے وہ آپ تک صاف آواز میں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تمام پروگرام کی تعریف کی ہے، اور لکھتے ہیں کہ تمام پروگرام جو حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے تمام پروگرام جو سننے کوشش کرتا ہوں۔ یقیناً جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے تمام سامع کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگراموں کو سنیں، اور یقیناً جو ہمارے پرانے سامع ہیں ان کی تو باقاعدہ ہی کوشش ہے کہ وہ کسی وقت بھی پروگرام کو جو ہے مس نہ کریں، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہر پروگرام سنیں اور پروگرام سن کر اپنی مفید آرا سے بھی ہمیں نوازیں۔ اور یقیناً یہ ہماری جو اہم خواہش وہ یہی ہے کہ ہمارے تمام سامع ہمارے پروگراموں کو سنتے بھی رہیں، اور ساتھ ہی اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیں۔ انہوں نے جو ہے وہاں لکھا ہے کہ گرمی بہت شدت سے پڑ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے گرمی کا موسم ہے، اور یہ مسئلہ سبھی کے لیے ہے، اور یہاں ایران میں بھی بہرحال موسم کوئی بہت اچھا اور سہانا نہیں ہے، گرمی یہاں بھی بہت زیادہ ہے۔
جب گرمیوں کا موسم ہے طہٰ صاحب، تو سب جگہ گرمیاں ہوگی، گرمی نہ تو سردیاں بھی نہیں آئیں گی۔
بالکل۔ البتہ انہوں نے ایک چیز جو لکھی ہے بہت افسوسناک ہے کہ پانی کی قلت ہے۔ بہرحال یہ پانی زندگی ہے، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ پانی کی قلت ہے۔ خدا کرے کہ ان کی جو پانی کی مشکلات اس علاقے میں یہ دور ہو جائیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ پروگراموں کا معیار جو بہت بلند ہے۔ یقیناً جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام جو معیاری ہوں، اور آج تک ہمارے جو بھی سامع ہیں وہ ہمارے پروگراموں کو سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام جو ہے وہ بہت معیاری ہوتے ہیں، چاہے خبریں ہوں، چاہے دینی پروگرام ہوں، مذہبی پروگرام ہوں، یا جو بھی ہوں سیاسی پروگرام ہوں، سبھی جو الحمدللہ وہ معیاری ہوتے ہیں، اور جو ہماری کوشش ہیں وہ جاری ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گے تاکہ ہمارے تمام پروگرام جو ہے وہ آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوتے رہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ پروگرام کو بزم دوستاں میں شامل کر لیجیے گا، تو یقیناً ہم نے پروگرام میں آپ کے خط کو شامل کر لیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ضرور ہمیں خط لکھتے رہیں گے، ولو ایک دو سطر کا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی یہ شمولیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہرحال بہت قابل تعریف ہے، اور یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ امید و معاون ثابت ہوگی پروگراموں کو بہتر بنانے میں۔
انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، یہ بھی تھے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب، اور آپ کو آپ کا جواب ضرور موصول ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک اور خط ارسال کیا گیا ہے، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے۔ خادم رضا صاحب یہاں پر لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، کافی عرصے سے خط ارسال کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن آج کل کر کے عرصہ طولانی ہو گیا۔ آپ کے کہنے پر وائس خط ارسال کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر خط لکھنے میں دشواری ہو تو آپ سامعین وائس میسج ارسال کریں، ہم خود اس کو خط کی صورت میں پیش کر دیں گے۔ یہ طریقہ بھی اچھا ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال۔ لیکن میسج ریکارڈ کر کے محسوس ہوا کہ درست ہے کہ میری بات پہنچ گئی، لیکن یہ میسج خط کی جگہ نہیں لے سکتا۔ خط بہرحال خط ہوتا ہے، جس میں ذہن بھی چلتا ہے، ہاتھ بھی، آنکھ بھی، الفاظ نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، جیسے خیالوں کی ایک تصویر ہو۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھ سمیت میرے تمام اہل خانہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لاتے ہیں۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔
جی ہاں، ہم ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے دور سے ہمیں خط لکھا، اور ہماری ریڈیو تہران کی نشریات ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. بہرحال ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سامعین, کیونکہ ریڈیو کے ذریعے سے بعض مواقع پر آواز صاف سنائی نہیں دیتی, جیسا کہ اس کے پہلے ہمارے دو سامعین اس بات کا شکوہ کیا کہ ہمیں آواز صاف نہیں سنائی دیتی ہے.
خیر طاہر صحابہ, جہاں تک میں آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہی ہوں, آئی ایم سوری, لیکن جہاں تک آواز کا وہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو پہلے تو یہ کہ راستہ دور ہے.
جی جی بالکل.
ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تاثیر گزار ہے, اور دوسرا یہ کہ آب و ہوا بھی اس پہ تاثیر گزار ہوتی ہے. لیکن ہماری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ انشاءاللہ سامعین تک یا ناظرین تک جو کوئی بھی ہیں, ہماری آواز یا ہمارے پروگرام جو ہیں وہ واضح پہنچ پائے.
واضح پہنچ سکے بالکل.
جی
ہاں, بہرحال یہ ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم آواز آپ تک پہنچاتے ہیں, اور اس میں بہرحال اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم بہرحال معذرت چاہتے ہیں. اگر ہماری فنی خرابی ہوگی تو ہم اس کو یقیناً یہاں سے صحیح کر دیں گے, مگر اور کوئی مشکل ہو تو بہرحال یہ ہمارے بس کا نہیں ہے.
صحیح.
اور ریڈیو تہران جو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سن رہے ہیں, یہ بہت اچھا اقدام ہے, آپ اسی کے ذریعے سنتے رہیں. اگر آپ کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے, آپ سن رہے ہیں اطمینان سے, تو بہرحال یہ چیز اچھی ہے, کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کے جو فوائد ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ بھرپور استفادہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس دور میں بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو جو ہے وہ وقت کے تقاضے جو ہیں اس کے مطابق خود کو ڈھالیں, اور جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی آگے بڑھائیں. اگر ریڈیو کے ذریعے مشکل ہو سننے میں, تو بہرحال اس وقت جو ہے آپ نیٹ کے ذریعے ہمارے پروگرام سنیں, اور یقیناً آپ پروگرام صاف بھی سن سکتے ہیں اس کے ذریعے سے, اور یہ تمام چیزیں بہرحال ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے میسج ریکارڈ کر کے بھیجنے کی بات کی ہے, تو یقیناً یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, لیکن آپ نے جو جتنی خوبصورتی سے خط لکھنے کی بات کی ہے, میں واقعاً بہت محظوظ ہوں آپ کی اس بات سے. جیسا کہ آپ نے لکھا کہ خط بہرحال خط ہوتا ہے جس میں ذہن بھی چلتا ہے, آنکھیں بھی, تو یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے. واقعاً ایک آدمی سن کر کے صرف ایک چیز بول دے اور اپنی بات ریکارڈ کر کے بھیج دے وہ الگ چیز ہے, مگر واقعاً جب آدمی کے ہاتھ میں قلم آتا ہے تو اس میں خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہا ہے. یعنی اس میں ایک طرح کی, جیسے کہا ہے کہ ایک تجدد ہے, ایک طرح کی وہ کوشش کرنے جا رہا ہے, اور اس میں پھر وہ اپنی صلاحیتوں کا بھی اظہار کرتا ہے. بات کہنے میں آدمی بہرحال بہت سی باتیں کبھی غلط بھی منہ سے نکل جاتی ہیں, مگر جب لکھتا ہے تو بہرحال سوچ سمجھ کے لکھتا ہے, اور وہ تحریر ہوتی ہے پھر, اور اس کے پڑھنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ سامع جو ہیں خادم رضا صاحب, انشاءاللہ ہمیں خط لکھیں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھی تحریر لکھ کر ہمیں بھیجیں, اس لیے کہ بڑے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, اور بہت اچھی تحریر ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی وہ ہمیں اسی طرح خطوں کے ذریعے یاد کرتے رہیں گے. اگر خط لکھنے کا وقت نہ ملے تو جیسا کہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میسج ریکارڈ کرنے کے بعد, تو یقیناً اس کے ذریعے بھی یہ کام ہو سکتا ہے, آپ ہمیں میسج ہی ریکارڈ کر کے بھیجیں. ہماری بس جو آپ سے التجا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سنیں اور اس میں اپنی شمولیت کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہیں, چاہے وہ میسج ذریعے ہو, چاہے خط کے ذریعے ہو, جیسے بھی ہو, آپ پروگرام میں ہمارے شامل ہوتے رہیں, اور آپ کا یہ پروگرام میں شامل ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے. انشاءاللہ آپ پروگرام سنتے رہیں, پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے نوازتے رہیں. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو امیدیں ہیں ہم اس پر پورے اتریں, اور اپنے پروگراموں کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں. باجی انوری صاحبہ, میرے خیال میں پروگرام کے وقت ختم ہونے کو ہے, اور بہرحال دوسرے پروگرام بھی ہیں, تو مجھے اب جو ہے یہاں پر اپنے سامعین سے خداحافظی کرنا چاہیے. تو سامعین, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اور محترمہ انوری صاحبہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات میں شائع ہونے والے تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور اگر وقت ہوا تو بعض اہم سرخیوں پہ بھی ایک نگاہ ڈالیں گے. آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوری ایران کے صدر کے بارے میں ایک خبر سے, جس میں اخبار کیہان نے لکھا ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک حکم میں محمد مخبر کو سینئر نائب صدر مقرر کر دیا ہے. محمد مخبر کو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے سن 1386 ہجری شمسی میں فرمان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی اور اجرائی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ محمد مخبر نے بین الاقوامی قانون میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ محمد مخبر صوبہ خوزستان کے شہر دزفول میں پیدا ہوئے اور اس شہر میں متعدد انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ محمد مخبر رہبر معظم کے حکم سے 1386 ہجری شمسی سے لے کر اب تک فرمان امام خمینی اجرائی کمیٹی کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے فرمان امام خمینی کمیٹی کے تحت کئی ادارے قائم کیے جن میں برکت، احسان اور تدبیر اقتصادی ادارے شامل ہیں۔ ایران میں پہلی ویکسین کو وہ ایران برکت انہی کے ادارے برکت کے زیر نظر تیار کی گئی ہے۔ سامعین، صحافت کے دن کی مناسبت سے ارنا نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان ہے ایک صحافی کے آخری لمحات۔ 8 اگست 1998 کو افغانستان کے شہر مزار شریف پر طالبان کے دہشت گردوں کا قبضہ ایک غیر متوقع خبر تھی جس کی بازگشت پوری دنیا میں سنی گئی۔ اس خبر کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ طالبان نے شمالی افغانستان کے شہر میں واقع ایرانی کونسلیٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جس میں 8 ایرانی سفارتکاروں کے علاوہ ارنا نیوز ایجنسی کے نمائندے محمود سارمی بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ گھنٹے پہلے اپنی زوجہ کو فون کیا۔ ان کی زوجہ رقم تراز ہیں۔ کچھ گھنٹے پہلے مجھے فون کیا۔ یہ بات شہید کی بیوہ ختیجہ روز بہانی نے ادنا کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ وہ کہتی ہیں، میرے شوہر نے اس کال کے دوران فون ہوا میں رکھ کر کہا کہ طالبان ٹینکوں کی آوازوں کو سنو۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے ایرانی کونسلیٹ پر قبضے سے پہلے سارمی نے ایک خبر دی کہ طالبان مزار شریف میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کی جانب سے ایرانی کونسلیٹ پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی نیوز ایجنسی ارنا کے خصوصی نمائندے محمود سارمی نے جو خبر دی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ میں مزار شریف میں موجود ایرانی کونسلیٹ سے رپورٹ کر رہا ہوں اور کچھ طالبان اس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ لیکن افغانستان میں ہونے والے اس واقعے کے دوران محمود سارمی جب ایرانی سفارتکاروں کے ساتھ طالبان کے محاصرے میں آ گئے تب بھی وہ اپنی صحافتی فرائض کو بخوبی انجام دے رہے تھے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اپنی صحافتی سرگرمیوں کو بہت ایمانداری سے نبھایا۔ ان کی بیوی نے مزید کہا کہ میں نے ان کو کئی بار کہا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں، افغانستان میں حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تب ان کا جواب تھا کہ میں اپنے صحافتی مشن کو ادھورا چھوڑ کر راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اچانک سے طالبان کی جانب سے ایرانی سفارتکاروں اور میرے شوہر سمیت دیگر افراد کو پہلے تہخانے میں لے جایا گیا، جہاں پر ان تمام افراد پر طالبان نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس تمام واقعے میں ایک ایرانی شخص اللہ داد شاہ سوان کی جان بچ گئی، اس کو ٹانگ پر گولی لگی، اور ایک افغان شہری جعفر حسینی فرد نے، جس کا گھر ایرانی کونسلیٹ کے قریب تھا، ان کی مدد کر کے ان کی جان کو بچا لیا ہے۔ اس افغان شہری کے مطابق طالبان پہلے ان تمام ایرانیوں کی میتوں کو جلانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ تمام لاشیں ایرانی ہلال احمر کے سپرد کر دیں گے۔ 20 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، جس میں ایرانی سفارتکاروں سمیت ایرانی صحافی محمود سارمی کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہر سال 8 اگست کو ایران میں صحافیوں کا دن منایا جاتا ہے۔ مزار شریف میں تمام لوگ محمود سارمی کے نام اور ان کی افغانستان سے متعلق حقائق اور سچ پر مبنی خبروں اور خصوصی رپورٹس کی بنا پر ان کو جانتے ہیں اور ان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی صحافتی فرائض کے دوران اپنی جان دے دی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے اپنے ادارے میں پاک افغان سرحد اور طالبان۔ افغانستان میں طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی ظاہر کرتی ہے کہ ملک پر ان کے مکمل کنٹرول کے راہ میں کوئی قابل لحاظ رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے گزشتہ روز افغانستان کے جنوب مغربی صوبے نیمروز کے صوبائی دارالحکومت زرانج پر قبضہ کر لیا۔ حالیہ برسوں میں یہ کسی افغان صوبے کا پہلا دارالحکومت ہے جو طالبان کے قبضے میں آیا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے بعد پروگرام منارے نور نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے اس پروگرام میں رامین اور اس کے اہل خانہ کے درمیان ایک ٹیلی فونی مکالمہ آپ کو سنوائیں گے. رامین کے ابو دراصل مریض ہیں اور علاج کے لیے تہران آنا چاہتے ہیں. رامین کے والد، والدہ اور بہن بذریعہ طیارہ شیراز سے تہران پہنچ رہے ہیں. رامین نے تہران کے ایک ہوٹل میں ان کے لیے کمرے بک کرا دیے ہیں. رامین کا گھرانہ تہران میں کچھ دن قیام کرے گا اور وہ رامین کے والد کے طبی معائنے کے علاوہ تہران میں رہائش پذیر اپنے عزیز و اقارب سے بھی ملیں گے. رامین کے اہل خانہ اس وقت طیارے میں موجود ہیں اور رامین ان سے بذریعہ موبائل فون گفتگو کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ آپ رامین اور اس کے اہل خانہ کے درمیان ٹیلی فونی مکالمہ سنیں، پہلے اس گفتگو کے دوران استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ بغور سنیے.
ہیلو.
ہیلو
جان.
سامعین، جان وہ کلمہ ہے جو اردو میں بھائی جان، امی جان وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فارسی میں اس کا اردو کی نسبت کچھ زیادہ ہی استعمال ہے، اور فارسی میں جب کوئی کسی دوسرے شخص کو مخاطب کرتا ہے تو بعض اوقات صرف جان کہہ کر ہی وہ جواب دیتا ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے حتیٰ مرد اور عورت کی کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے. آگے سنیے.
ما خوب ہستیم.
ہم ٹھیک ہیں.
بد نیستم.
بس ٹھیک ہوں. البتہ وضاحت کر دیں کہ جب فارسی میں یہ کہنا مقصود ہو کہ طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہے تو اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں.
تو چطوری؟
تم کیسے ہو؟
الان.
ابھی.
کی؟
کب.
شما می رسید.
آپ پہنچ جائیں گے.
ما می رسیم.
ہم پہنچنے والے ہیں.
نیم.
آدھا یا نصف.
نیم ساعت.
آدھا گھنٹہ.
جا رزرو کردم.
میں نے بکنگ کرا دی ہے.
ہوٹل آزادی.
آزادی ہوٹل.
آدرس.
پتہ یا ایڈریس.
شما می دانید.
آپ کو پتہ ہے یا آپ کو علم ہے.
ما می دانیم.
ہم جانتے ہیں یا ہمیں علم ہے.
ما می آئیم.
ہم آ رہے ہیں.
مستقیم.
سیدھے.
من می روم.
میں جا رہا ہوں.
من می بینم.
میں دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں.
حتماً.
بہر صورت. سامعین، اپنے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ سنیں. امید ہے کہ انہیں آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور انہیں یاد رکھیں گے. آگے چل کر یقیناً آپ کے یہ کام آئیں گے. اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رامین اپنی والدہ کے ساتھ ٹیلی فون پر کس انداز میں اور کیا گفتگو کرتا ہے.
ہیلو. سلام رامین جان.
ہیلو رامین جان. سلام.
سلام مادر، حالتان چطور است؟
سلام مادر، آپ کے مزاج کیسے ہیں یا آپ کا کیا حال ہے؟
ما خوب هستیم، تو چطوری؟
ہم ٹھیک ہیں، تم کیسے ہو؟
بد نیستم، الان شما کجا هستید؟
بس میں ٹھیک ہی ہوں، آپ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟
ما نزدیک تهران هستیم.
ہم اس وقت تهران کے نزدیک ہیں.
کی به تهران می رسید؟
تهران کب پہنچیں گے؟
فکر می کنم نیم ساعت دیگر به تهران می رسیم.
میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے بعد ہم تهران پہنچ جائیں گے.
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس را می دانید؟
من نے هتل میں آپ کے لیے بکنگ کرا دی ہے. آزادی هتل میں. آپ کو هتل کا پتہ معلوم ہے؟
بله می دانیم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم.
ہاں جانتے ہیں. ہم سیدھے آزادی هتل آئیں گے.
خوب است. من هم به هتل می آیم. شما را آنجا می بینم.
ٹھیک ہے. میں بھی هتل آ جاؤں گا. وہیں پر آپ سے ملاقات ہو جائے گی.
حتما پسرم.
ضرور بیٹا.
خدا حافظ.
خدا حافظ. سامعین آپ نے رامین اور اس کی والدہ کے درمیان گفتگو سنی. ایک بار پھر اس گفتگو کو سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
الو
الو، سلام رامین جان.
سلام مادر، حالتان چطور است؟
ما خوب هستیم، تو چطوری؟
بد نیستم. الان شما کجا هستید؟
ما نزدیک تهران هستیم.
کی به تهران می رسید؟
فکر می کنم نیم ساعت دیگر به تهران می رسیم.
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس را می دانید؟
بله می دانیم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم.
خوب است. من هم به هتل می آیم. شما را آنجا می بینم.
حتما پسرم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سامعین رامین ٹیلی فون کا ریسیور رکھ دیتا ہے اور کپڑے تبدیل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے. کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس کا ارادہ ہوٹل آزادی جانے کا ہے تاکہ اپنے والدین سے مل سکے. آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کرنا ہوگا. تو اجازت دیجئے. خدا حافظ. منارہ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. ابا سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں. گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کی تھی. اسی طرح ہم نے گزشتہ چند پروگراموں میں جہاں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہداء، مجاہدین اور ایرانی عوام سے محبت اور قربت کا ذکر کیا تھا، وہاں سیاسی اور دینی مسائل میں امام خمینی کے نظریات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی. سامعین، اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے کس طرح پیش آتے تھے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ایک اسلامی حکومت کا کیا تصور ہے اور اس میں حکومت کے سربراہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں زعامت اور راہبری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سرچشمہ براہ راست حکومت اسلامی کے انداز اور طبیعت اور روش سے مرتبط ہو۔ عقل و تدبیر جیسی عام شرائط کے علاوہ دو بنیادی شرطیں ہیں جو رہبر اور قائد میں ضرور ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی شرط قانون کے بارے میں علم و آگہی کا ہونا اور دوسرا عدل و انصاف کا حامل ہونا۔ اسلام کی حکومت چونکہ قانون کی حکومت ہے، لہذا رہبر اور زعیم اور حاکم کے لیے قانون کے بارے میں علم و آگہی ضروری ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، صرف رہبر و حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام اور مقام پر فائز ہوں اس کے بارے میں علم و آگہی رکھتے ہوں۔ البتہ حاکم اور رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام اپنی امامت کے لیے اسی مطلب کو استدلال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ علماء نے دوسرے مکاتب پر جو اعتراضات وارد کی ہیں وہ بھی اسی امر سے متعلق ہیں کہ جب فلاں حکم کے بارے میں اسلامی حکومت کے سربراہ سے معلوم کیا گیا تو حکمران اس کا جواب نہ دے سکے، پس وہ امامت اور خلافت کے لائق و سزاوار نہیں ہیں، یا فلاں کام کو اسلامی احکام کے خلاف انجام دیا، لہذا ایسا شخص جو اسلام کی تعلیمات سے مکمل آگاہ نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ امامت، خلافت اور رہبری کے لائق بھی نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبریت سے متعلق ہے اور جو چیز قیادت سے مربوط ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلمہ امر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اول حاکم اور حکومت کے اسلامی سربراہ کو اسلام کے احکام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، یعنی اسے اسلامی قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے اور عقیدتی، اعتقادی اور اخلاقی کمال کا بھی حامل ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، نہ اس میں جاہ طلبی، نہ خود غرضی اور نہ ہی فرد یا اشخاص کی عوام پر حکومت کی کوئی گنجائش ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبر اور حاکم قانونی مطالب سے آگاہ نہ ہو وہ حکومت کے لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ تقلید کرے گا تو اس سے حکومت کی طاقت و قدرت مزمل اور کمزور ہو جائے گی، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اسلام کے قانون کا حاکم اور مجری نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ الفقہا ہو حکام و السلاطین، یعنی فقہا سلاطین پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام کے تابع ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کی اطاعت اور پیروی کریں اور اسلامی قوانین اور احکام کو فقہا سے معلوم کر کے جاری کریں۔ اس صورت میں حقیقی حکام وہی فقہا ہیں، لہذا ضروری ہے کہ حاکمیت سرکاری طور پر فقہا کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو نادانی اور جہالت کی بنا پر فقہا کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، رہبر اور حاکم کو اخلاقی حوالے سے اور عقیدتی بنیاد پر کس سطح پر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رہبر اور حاکم کو اخلاقی اقدار اور اعتقادی کمال کا حامل اور عادل ہونا چاہیے۔ جو شخص حدود الہی یعنی اسلامی سزاؤں کو جاری کرے گا اور بیت المال میں دخل اور تصرف کرنے جیسے امور کو سنبھالے گا، وہ حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا اور خداوند عالم اس کو اپنے بندوں پر حکومت کا اختیار بخشے گا، پس اس کو گناہگار اور بدکردار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی روشنی میں آیہ کریمہ میں ارشاد خداوندی ہے، خداوند عالم ظالم اور گناہگار کو ایسا حق اور اختیار عطا نہیں کرتا۔ حاکم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے، مالیات وصول کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے مصرف کرنے اور قانون کو صحیح طور پر اجرا کرنے میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے وہ اپنے خاندان والوں، قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو معاشرے پر مسلط کر دے یا اقربا پروری کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے مصرف کرنے میں مشغول ہو جائے۔ سامعین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی پیش کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.